80 کی دہائی امام خمینی کی دہائی تھی، اس کے بعد چاہے جتنے بھی عشرے گزریں سب کا انتساب آپ ہی کی ذات ہوگی۔ یہ آپ ہی کی ذات تھی جس نے دور حاضر کی انسانی تاریخ کی تمام تدبیروں کو نمایاں کر دیا۔ آپ جیسے انسانوں کی زندگی روح الہی کی سانسوں میں سے ایک ہے جو انسان کے جسم میں چل رہی ہے، اور زمین مردہ کے جسم کو بھی وہی زندگی بخش رہی ہے۔ امام خمینی دوسرے عام انسانوں کی مانند نہیں تھے، آپ انبیاء اور ان کے اصحاب کے قبیلے سے تھے، اور آپ نبع عظیم کے محدود مصادیق میں سے ایک مصداق تھے جو ہزار سال میں کوئی ایک آتا ہے، اور ہزار سال سے مراد ہزار کی عدد نہیں بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ وہ یاد دہانی کرانے والوں کے گروہ سے ہیں اور انما انت مذکر کا مخاطب ہیں۔ اس کلام کا مخاطب وہ ہستیاں ہیں جن کا نہ تو تاریخ تمدن میں کہیں نام ہے اور نہ ہی سرکاری تاریخوں میں، لیکن زمین کے دامن میں جو کچھ بھی ہے وہ انہی کا مرہون منت ہے۔ یہ بھی دوسرے افراد بشر کی مانند خاک سے اٹھے ہیں، لیکن خاک ان کا مسکن نہیں، یہ تو آسمانوں کی بلندیوں پر نظر آتے ہیں، اور صرف یہی وہ ہستیاں ہیں جو حقیقت سے باخبر ہیں اور دوسروں کو بھی اس کی خبر دیتے ہیں۔ ۱۳۴۲ کی صبح امام نے اپنے گھر میں ایک اہم تقریر کی اور خفیہ طور پر کیپیولیشن کو منظور کر لیے جانے کی خبر دی۔ ایک ایسا بل جس کی شکوں اور نتائج سے عوام اب تک بے خبر تھے۔ اسی رات اس پیغام کو ملک کے تمام بڑے شہروں میں منتشر کر دیا گیا جسے امام نے پہلے ہی سے لکھ رکھا تھا، ایک ایسا تفصیلی اور واضح پیغام جس کے مخاطب عوام تھے تاکہ اس بل کی منظوری کے سامنے وہ خاموش نہ بیٹھیں۔
اور اس اعلامیے کو تہران میں آپ کے دوستوں اور چاہنے والوں نے چھپوایا تھا، اور ایک مناسب موقع پر پورے ملک میں اسے بخوبی تقسیم کروا دیا گیا تھا، اور کوئی بھی اسے تقسیم کرنے کے سلسلے میں گرفتار بھی نہیں ہوا تھا، اور چونکہ پورے ملک میں ایک ساتھ تقسیم ہوا تھا لہٰذا ایک نہایت زبردست جدوجہد بھی شمار ہو رہا تھا، اور حکومت میں شدید خوف و ہراس پھیلا ہوا تھا۔
رات میں اسے طے کیا گیا، ہم اعلامیوں کو چوکور شکل میں طے کر رہے تھے۔ پروگرام یہ تھا کہ مؤتلفہ صبح تک انہیں ہر علاقے میں اور گھروں میں ڈال دے۔ مجھے یاد ہے کہ ہمیں مرحوم آقا سعید محمدی مرحوم آقا اسد عباس بہشتی، جن کا تعلق انجمن انصار سے تھا، اور ایک اور شخص کے ساتھ حسن آباد سے اوپر کے علاقوں میں منتشر کرنا تھا، اور ہم نے یہ کام کیا اور نماز صبح فٹ پاتھ پر پڑھی۔
مجھے یاد ہے کہ ہمارے پاس اس وقت جو اطلاعات تھیں وہ یہ کہ ساواک کو خوب پھٹکار لگائی گئی تھی کہ تم لوگ کہاں تھے، تم لوگوں کی عدم موجودگی اور تم لوگوں کے غائب ہونے کی وجہ سے مجاہدین کو بہت بڑی کامیابی حاصل ہو گئی ہے، اور انہوں نے اتنا بڑا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔
امام نے اپنے اس پیغام کا آغاز اس آیت سے کیا، لَن يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا۔ پہلی بار تھا جب ایسا ہوا ہے کہ معاشرے کے عام افراد کے سامنے قرآن سے مضبوط اور متین اور انقلابی انداز میں اسلام اور تحریک کے لیے اور امام کے دفاع کے لیے استدلال کیا گیا۔
عزت امام قرار می گرفت۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لن یجعل اللہ للکافرین علی المؤمنین سبیلا۔ کیا ملت ایران جانتی ہے کہ آج کل پارلیمنٹ میں کیا ہوا؟ کیا جانتی ہے کہ قوم کو اطلاع دیے بغیر دھوکے سے کیا جرم کیا گیا ہے؟ کیا جانتی ہے کہ پارلیمنٹ نے حکومت کی پیشکش پر ملت ایران کی غلامی کی دستاویز پر دستخط کر دیے ہیں، ایران کے سامراجی کالونی ہونے کا اعتراف کر لیا ہے، امریکہ کو ملت مسلمہ کے وحشی ہونے کا ثبوت فراہم کیا، ہمارے تمام اسلامی اور قومی کارناموں کو مٹی میں ملا دیا، قوم کے رہنماؤں کے برسوں پر محیط افتخارات کو خاک میں ملا دیا، ایران کو پسماندہ ترین ممالک سے بھی زیادہ پست بنا دیا۔ اب میں اعلان کرتا ہوں کہ اراکین پارلیمنٹ کا یہ ذلت آمیز ووٹ اسلام و قرآن کے خلاف ہے اور اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہے۔ ملت ایران کا فرض ہے کہ ان زنجیروں کو توڑ دے۔ ایرانی فوج کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایران میں اس طرح کے ذلت آمیز کام نہ ہونے دے۔ یہ قوم کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس سلسلے میں اپنے علماء کو خاموش نہ بیٹھنے دیں۔ علماء اسلام کی ذمہ داری ہے کہ وہ مراجع تخلیص سے کہیں کہ وہ اس کام کو نظر انداز نہ کریں۔ طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اساتذہ کو اس امر سے غافل نہ ہونے دیں۔ پروفیسروں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اسٹوڈنٹس کو پردے کے پیچھے کی خبر دیں۔ یونیورسٹی کے جوانوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ پورے جوش سے اس ذلت آمیز بل کی مخالفت کریں۔ بیرونی ملکوں کے طلبہ کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بنیادی امر پر خاموش نہ بیٹھیں جس نے قوم اور مذہب کو خطرے میں ڈال دیا ہے۔ قوم کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے وقتی جزئی تنازعات کو نظر انداز کر کے خود مختاری کے مقدس مقصد اور اسیری سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
مردم چون یہ خاطری
عوام کو چونکہ 15 خرداد کے حوالے سے ایک تلخ تجربہ تھا، کیونکہ اس وقت امام خمینی کو گرفتار کر لیا گیا تھا اور اس کی وجہ مدرسہ فیضیہ میں امام کی پرجوش تقریر تھی، لہذا وہاں ہر لمحے ایک بے چینی کی کیفیت تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس تقریر کے بعد جو کیپیچولیشن کے بارے میں تھی امام کو گرفتار کر لیا جائے، کیونکہ اس وقت اتفاق سے بظاہر نصف شب کو، جیسا کہ بتایا گیا ہے، تقریباً رات کے 2:30 بج رہے تھے۔
تیرہ آبان کو کمانڈوز نے امام کے گھر کا محاصرہ کر لیا۔ امام کی اہلیہ اس رات کے واقعات یوں بیان کرتی ہیں۔ سحر کے وقت انہوں نے چھاپا مارا، ایک دیوار پر چڑھ گیا۔ میں اس وقت ایوان میں تھی اور آغا صحن کے دوسرے کنارے پر تھے۔ جیسے ہی دوسرا بھی دیوار پر چڑھا میں نے آواز دی، آغا! اتنے میں میں نے دیکھا کہ گھر کے دروازے پر جوتوں سے وہ ٹھوکریں مار رہے ہیں۔ آغا نے جیسے ہی میری آواز سنی زور سے آواز دی، دروازہ توڑ دو گے، میں آ رہا ہوں۔ اتنے میں میں نے دیکھا کہ ایک اور اوپر چڑھ گیا۔ میں ڈر گئی۔ آغا باہر نکلے اور زور سے کہا، دروازہ ٹوٹ جائے گا، باہر نکلو، میں آ رہا ہوں۔ انہوں نے جیسے ہی آغا کو میری جانب آتے دیکھا وہ دیوار سے نیچے اتر گئے۔ آغا نے اپنی مہر اور صندوق کی چابی مجھے دی اور کہا کہ یہ اپنے پاس رکھو، اور یہ کہہ کر باہر نکل گئے۔
1964 کی ایک رات کو کمانڈوز نے گھر کا محاصرہ کر لیا اور آپ کو ایک مخصوص گاڑی میں اٹھا لے گئے۔ وہ شیورلیت گاڑی سے آئے تھے۔ آپ کو شیورلیت پر بٹھایا اور تہران کی طرف لے کر چلے گئے۔
ایک ایسا شخص جس کا وجود حوض علمیہ قم میں اس تحریک میں جوش و خروش پیدا کر رہا تھا، وہ حاج آغا مصطفیٰ کا وجود تھا۔ آغا مصطفیٰ ابتدا میں عام محفلوں میں شرکت کرتے تھے۔ ایک محفل جشن تھی، محفل مقاصدہ تھی، اور آپ اس میں شریک ہوئے تھے، لیکن آپ کی موجودگی خود اس انقلاب، اس تحریک اور طلبہ میں جوش و ولولہ پیدا کر رہی تھی۔
انقلاب و نہضت و ہیجان طلاب۔
آغا مصطفیٰ امام خمینی کے بڑے فرزند تھے، آپ دینی علوم میں پی ایچ ڈی کر رہے تھے، لیکن ملاقاتوں اور آمد و رفت کے تمام کام آپ کے ذمے ہوتے تھے، آغا مصطفیٰ ہی مختلف امور افراد کے سپرد کرتے تھے۔ 15 خرداد کو امام کی گرفتاری کے موقع پر آپ سب سے پہلے انسان تھے جس نے حرم معصومہ میں جا کر احتجاجی دھرنا دیا۔ امام آپ ہی کے نام جیل سے خط لکھتے تھے اور خطوط میں آپ کو نور چشمی کہہ کر مخاطب کرتے تھے۔ امام خمینی کی آزادی کے بعد بھی تمام میٹنگوں وغیرہ کا کام آغا مصطفیٰ ہی کرتے تھے۔ عوامی ملاقات کا وقت، آمد و رفت کا وقت، 15 خرداد کے شہداء کی خبرگیری وغیرہ کا کام، مختصر یہ کہ تمام کام آپ ہی کے ذمہ تھا۔
آغا مصطفیٰ کو ہمارے والد سے جو محبت تھی، اس کے تحت ہماری آغا مصطفیٰ سے بہت اچھی دوستی تھی۔ ہماری دوستی ایسی تھی کہ ایک عرصے تک کمبھ میں ہمارا اور ان کا گھر آمنے سامنے تھا۔ جب بھی میرے پاس کوئی مہمان آتا تو میں انہیں بھی دعوت دیا کرتا تھا۔ وہ مجھ سے اور میرے والد سے بہت مانوس تھے۔
امام اور آیت اللہ مرشی نجفی ایک دوسرے کے گہرے دوست تھے۔ ان کی دوستی اس وقت سے تھی جب دونوں قم میں طالب علم تھے۔ دونوں درس پڑھنے کے لیے ایک سال کے فاصلے سے قم آئے تھے، امام ایک سال پہلے آئے تھے، اور اسی وقت سے ان دونوں کی دوستی تھی۔ مختلف اساتذہ کے دروس میں شرکت کرتے تھے، علمی بحث و مباحثہ کرتے تھے، اور اس طرح دونوں ایک ساتھ بڑے ہوئے تھے۔ آغائے مرشی قم کے ایک بزرگ عالم دین ہو چکے تھے اور حضرت معصومہ کے حرم میں نماز جماعت پڑھاتے تھے۔ امام خمینی برسوں نماز جماعت کے لیے آتے تھے اور اپنے قدیمی دوست کی اقتدا میں نماز پڑھتے تھے۔ تیرہ آبان کی صبح میں جب آغائے مرشی کو امام کی گرفتاری کی خبر ملی تو آپ نے آغا مصطفیٰ کو پیغام بھجوا کر اپنے گھر بلایا۔ آغا مصطفیٰ بھی گئے کہ دیکھیں کیا کیا جا سکتا ہے۔ امام کو اٹھا لے گئے تھے اور کسی کو اس کی خبر بھی نہیں تھی۔
ہمارے والد گرامی کے گھر آئے اور کہنے لگے کمرے میں فلاں صاحب کے علاوہ کوئی اور موجود نہ ہو۔ وہ انقلاب کے مسائل اور حضرت امام خمینی کی گرفتاری وغیرہ کے بارے میں والد اور پھر دوسرے علماء سے صلاح و مشورے کے لیے آئے تھے۔ جاسوسوں نے خبر پہنچا دی تھی کہ آغا مصطفیٰ اس طرح کی سرگرمیاں شروع کر چکے ہیں اور علماء کے گھروں پر جا رہے ہیں، لہذا آدھا گھنٹہ بھی نہیں گزرا تھا کہ کمانڈو پہنچ گئے۔ وہ ہمیشہ کم میں موجود ہوتے تھے، ایسا نہیں تھا کہ یہ ٹیلی فون یا کسی اور اطلاع کے بعد تہران سے کم پہنچتے تھے۔ وہ ایسے کمانڈو سے جنہوں نے خاص ٹریننگ لی ہوئی تھی اور دیواروں پر چڑھنے میں انہیں خاص مہارت حاصل تھی۔ 10-20 کمانڈو باہری سین میں گھس آئے، لاتوں جوتوں سے دروازے توڑ رہے تھے۔ بہرحال دروازہ اندر سے بند تھا۔ ہمارے نوکر آغا سید نصیر نے چیخ کر کہا، کون ہے؟ وہ کہہ رہے تھے کہ دروازہ کھولو۔ وہ ڈر گیا تھا، وہ دروازہ کھولنے میں ڈر رہا تھا۔ کمانڈو بغیر سیڑھی وغیرہ کے دیوار پھلانگ کر اندر آ گئے۔ کس طرح وہ 3-4 میٹر اونچی دیوار پھلنگ کر آئے، حیرانی کی بات ہے۔ بہرحال وہ دیوار کود کر سین میں آ گئے اور دروازے کی کنڈی کھول دی تاکہ دوسرے بھی اندر آ جائیں، اور پھر وہ اس داخلی سین میں بھی پہنچ گئے جہاں والد محترم بیٹھے تھے۔ 2-3 سیڑھیاں چڑھ کر وہ اندرونی بیٹھک میں آ گئے، بغیر اس بات کو مد نظر رکھے کہ ہو سکتا ہے کوئی عورت اندر ہو۔ وہ جوتوں سمیت قالینوں کو رونتے ہوئے اندر کمرے میں گھس آئے اور حاج آغا مصطفیٰ سے کہنے لگے، سید اٹھو۔ آغا مصطفیٰ نے بڑی نرمی سے کہا، کہاں؟ کہنے لگے، اٹھو۔ فرمایا، تم لوگ ذرا دیر بیٹھو، امام کے بارے میں ہماری گفتگو ختم ہو جائے، ہم چلتے ہیں۔ کہنے لگے، یہ نہیں ہو سکتا، اور انہوں نے حاج آغا مصطفیٰ کا بازو پکڑ لیا۔ ہمارے والد کو بہت برا لگا کہ یہ میرے گھر میں کیوں داخل ہوئے، یہ کیا بدتمیزی ہے۔ آپ نے تاریخ میں علماء کے احترام کے بارے میں پڑھا ہوگا کہ زمانے قدیم میں علماء کا کیا احترام رہا ہے۔ اس زمانے میں اگر کوئی قاتل بھی قتل کر کے کسی مرجع تقلید کے گھر تک پہنچ جاتا تھا تو اس مرجع تقلید کے گھر کا پاس اور لحاظ رکھا جاتا تھا اور اس کی بات سنی جاتی تھی۔ کسی کو اجازت نہیں تھی کہ وہ براہ راست کسی عالم کے گھر میں داخل ہو کر اسے پکڑ لے جائے۔ مرجع تقلید کے گھر کا یہ احترام تھا اور ایسے لوگ تھے جو احترام کا پاس اور لحاظ رکھتے تھے۔ خیر، آپ ناراض ہوئے اور سامنے آ گئے اور کہا، یہ میرے مہمان ہیں اور مہمان محبوب خدا ہوتا ہے، اگر تم لوگ انہیں پکڑنا چاہتے ہو تو پہلے مجھے پکڑو۔ ان میں ایک نہایت کمینہ بھی تھا، بڑی بڑی مونچھیں تھیں اس کی۔ اس نے والد کے سینے پر زور سے ہاتھ مار کر آپ کو زمین پر گرا دیا۔ میرے والد صحن میں آ گئے اور شور و غل شروع ہو گیا۔ میں نے والدہ سے کہا، آپ اندر چلے جائیں، کہیں یہ بدتمیزی نہ کر بیٹھیں، کہیں آپ کے سر سے چادر وغیرہ نہ کھینچ لیں۔ بہرحال آپ کو پکڑا اور لے گئے۔
ابھی امام کی صورتحال واضح نہیں تھی کہ کمانڈوز آغا مصطفیٰ کو بھی پکڑ لے گئے۔ گزشتہ رات امام کو گرفتار کرنے اور پھر آج آغا مصطفیٰ کی گرفتاری کا ہر جگہ چرچا ہو رہا تھا۔ عوام ڈرے ہوئے تھے اور تشویش میں بھی تھے۔ انہیں اس بات کی تشویش تھی کہ اب کیا ہوگا، امام کو کہاں لے گئے، آغا مصطفیٰ کا کیا ہوا۔
میں نے اسے اپنے والد کے ایک دوست سے، جو در حقیقت میرے والد کے ساتھ کام کرنے والے ایک شخص کا دوست ہے، سنا کہ شاید صبح سویرے کی بات ہے۔ وہ بھی شک و شبے کے عالم میں کہہ رہا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ شاید آغا کو لے گئے ہیں، وہ ہیں نہیں۔ اس کے بعد میں تقریباً ظہر کا وقت تھا جب میں آیا اور حاج آغا احمد کے پاس گیا۔ وہاں معلوم ہوا کہ بات صحیح ہے اور پھر انہوں نے پورا واقعہ بیان کیا کہ جی ہاں، آئے تھے اور آغا کو لے گئے، اور وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کہاں لے گئے۔ وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید جیل میں لے گئے۔ انہوں نے بس یہ کہا کہ آغا کو لے گئے۔ وہ بھی اس رات آغا کے گھر میں نہیں تھے، کہنے لگے میں بہن کے گھر تھا، والد کے پاس نہیں تھا، لیکن یہ کہا کہ آغا کو لے گئے اور شاید جیل میں۔ میں نے کہا کیا کیا جائے، کہنے لگے کچھ نہیں، کیا کیا جا سکتا ہے، کیا کریں۔
روزنامہ کیہان نے اسی روز عصر کے وقت اپنی شام کے اشاعت میں صفحہ اول پر مختصر لیکن ایک اہم اطلاعیہ شائع کیا۔ اطلاعیہ، ملک کا سیکورٹی اور انٹیلیجنس ادارہ۔ معتبر اطلاعات اور کافی دلائل و شواہد کی بنیاد پر، چونکہ آغائے خمینی کا رویہ اور ان کے اقدامات ملک کی عرضی سالمیت، خود مختاری، سلامتی اور قوم کے مفادات کے برخلاف تشخیص دیے گئے ہیں، لہذا 13 آبان 1343 ہجری شمسی کو انہیں ایران سے جلا وطن کر دیا گیا۔
پندرہ خرداد جیسی صورتحال سے بچنے کے لیے، کہ جس کے نتیجے میں امام خمینی کو محصور کرنا پڑا تھا، گرفتار کرنا پڑا تھا، امام کو فوراً ایئرپورٹ پر لے گئے اور پہلے سے انجام دیے گئے انتظامات کے تحت وہاں سے امام کو ترکی جلا وطن کر دیا۔
آماده کرده بودن کدوم هواپیماست کدوم فرودگاه تبعید کردن به ترکی۔
کمانڈوز امام کو قم سے براہ راست ایئرپورٹ لے گئے تھے اور وہیں امام کا پاسپورٹ امام کے حوالے کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ ترکی جلا وطن کیے جا رہے ہیں۔ ساواک نے امام کو اپنے ایک اہلکار کے ساتھ ایک فوجی پرواز کے ذریعے انقرہ پہنچا دیا۔ امام نے ترکی پہنچتے ہی آغا مصطفیٰ کو ٹیلی گراف بھیجا، جو آغا مصطفیٰ کو نہیں ملا۔ امام کا ٹیلی گراف بعد میں ساواک کے دستاویزوں میں ملا تھا اور اس میں لکھا تھا، نور چشمی آغا مصطفیٰ خمینی، ایران، قم۔ میں صحیح و سالم ترکی کے شہر انقرہ پہنچ گیا ہوں، ہرگز پریشان نہ ہونا، میں خیریت سے ہوں، خمینی۔ ساواک کا اہلکار امام کو ایئرپورٹ سے بلوار پالاس ہوٹل لے گیا۔ امام نے ہوٹل سے آغا مصطفیٰ کو مخاطب کرتے ہوئے خط لکھا کہ نور چشم محترم، آغا مصطفیٰ، بحمد اللہ تعالیٰ ولہ الشکر کہ میں بدھ کو ظہر سے پہلے صحیح و سالم ترکیہ کے دارالحکومت انقرہ پہنچ گیا۔ یہاں کی ہوا قم سے بہتر ہے، آپ لوگ میری طرف سے پریشان نہ ہوں، ہم خیریت سے ہیں اور بحمد اللہ کوئی تشویش کی بات نہیں ہے، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ خیر عنایت فرمائے گا۔ جو یاد دلانا ضروری ہے وہ یہ کہ تمام اعزاء و اقارب کو میرا سلام کہنے کے بعد انہیں صبر جمیل کی سفارش کرنا۔ چلتے وقت مجھ سے کہا گیا کہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے گھر والے یہاں آ سکتے ہیں، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہاں بھی اس کی تکرار کی گئی، لیکن ملاقات کی خواہش کے باوجود ان کے اور آپ کے آنے پر راضی نہیں ہوں، کیونکہ پردیس میں آپ اور ان لوگوں کی اچھی نہیں گزرے گی۔ میرے لیے انشاءاللہ آرام کے اسباب فراہم ہو جائیں گے۔ جو چیزیں میں لکھ رہا ہوں وہ بھجوا دیجئے گا، آپ سے لے کر یہاں لے آئیں گے۔ جو کچھ ضروری ہے وہ لکھ رہا ہوں، اور اگر کوئی چیز بھول رہا ہوں تو وہ آپ بھیج دیجئے گا۔ کتاب، مفاتیح، صحیفہ سجادیہ، مقاصب و حواشی، لباس، ابا، پیراہن وغیرہ، اور سجدگاہ اور جانماز، انگوٹھیاں میرے پاس ہیں۔ انقرہ پہنچنے کے 3 دن بعد امام کے ساتھ رہنے والا پولیس اہلکار افضلی، جو تہران سے انقرہ گیا تھا، تہران بھیجے جانے والے ایک ٹیلیگراف میں لکھتا ہے، حکم پر عمل کرتے ہوئے میں 13 آبان 1343 بروز بدھ 8 بجے صبح مد نظر شخص کو لے کر ہوائی جہاز سے انقرہ کی جانب پرواز کیا۔ انہوں نے مجھ سے مخاطب ہو کے پہلی بات یہ کہی کہ میں اپنے وطن کے دفاع میں جلا وطن کیا گیا ہوں۔ ہم 3.5 گھنٹے کی پرواز کے بعد انقرہ ایئرپورٹ پر اترے۔ اس کے بعد ایئرپورٹ کے لانج میں ایک ترک پولیس اہلکار میرے پاس آیا اور میرا نام بتانے اور اپنا تعارف کرانے کے بعد پہلے ترکی زبان میں اور پھر جرمن زبان میں بات کی۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم مد نظر شخص اور ترک پولیس اہلکار کے ساتھ گاڑی کے ذریعے 35 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے انقرہ پہنچے۔ مد نظر شخص کے جذبات پہلے دن کی نسبت بہتر ہیں۔ نئی جگہ پر ان کے ہر روز کا کام زیادہ تر استراحت، تلاوت قرآن، ادائے نماز اور کھانا کھانا ہے۔ کبھی کبھی ترکی زبان کے کلمات یادداشت کرتے ہیں، لیکن انہیں تنہا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ ترکی کے اخبارات کے تجسس اور ریڈیو ایران سے شائع ہونے والی خبر اور 5 نومبر کو گزٹ اخبار میں شائع ہونے والی خبر کی وجہ سے چند دنوں میں انہیں مغربی انقرہ سے 350 کلومیٹر دور بورسا نامی ترکی کے ایک شہر میں منتقل کر دیا جائے گا اور صورتحال کو تحریری شکل میں پیش کیا جائے گا۔ اس ٹیلیگراف کے 5 دن بعد جنرل افضلی امام کو لے کر بورسا پہنچ گیا، انقرہ سے دور ایک قدیمی شہر۔ ساواک چاہتی تھی کہ امام کو عوام اور اخباروں سے دور رکھا جائے، اس لحاظ سے بورسا بہت محفوظ تھا۔ جنرل افضلی نے بورسا پہنچنے کے بعد اس منتقلی کی خبر تہران بھیجی۔ 21 آبان بروز جمعرات ظہر کے بعد مذکورہ شخص کے ہمراہ ہم شہر بورسا پہنچے، جو بحر مرمرہ کے پاس ہے، اور پہلے سے تیار مکان میں قیام کے بعد مذکورہ شخص ماخ سیکورٹی اہلکاروں کے حوالے کر دیا گیا۔ استدعا ہے کہ میرے تہران واپس آنے کے بارے میں بھی خیالات کا اظہار آج ہی بھیج دیا جائے۔ یہاں یہ بھی بتا دوں کہ ماخ کا اہلکار فارسی نہیں جانتا۔ امام نے بورسا پہنچنے کے 2 دن بعد آغا مصطفیٰ کو ایک خط میں لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نور چشم محترم مصطفیٰ خمینی، میں اس وقت الحمدللہ صحت و سلامتی کے ساتھ بورسا میں ہوں اور خیریت سے ہوں، میرے لیے پریشان نہ ہونا، اللہ کی طرف سے جو مقدر میں ہے وہ جمیل اور قابل تشکر ہے، پہلے بھی ٹیلیگراف اور خط لکھ چکا ہوں، آپ ادارے کو اپنی خیریت سے باخبر کیجئے اور اگر وہ راضی ہوں تو کتاب مقاصب اور میرے حاشیوں نیز وسائل کو بھیج دیجئے۔ بہتر ہوگا کہ سرمائی، ابا اور کچھ پاجامہ اور پیرہن بھی بھیج دیں۔ یہ یاد دہانی کرانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ماں اور دوسرے متعلقین کے ساتھ محبت و نرمی سے پیش آئیے گا، بالخصوص ماں کی خدمت کیجئے کہ اسی میں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی ہے۔ یہاں کی ہوا ایران سے بہتر ہے۔ بہرحال میری طرف سے پریشان نہ ہونا اور میرے لیے ہرگز کسی کو وسیلہ نہ بنانا، اللہ تعالیٰ حاکم ہے، نعم الحکم۔ میری وصیت وہی ہے جو میں نے وصیت نامے میں لکھ دی ہے۔ گھر کا سارا سامان ماں کا ہے، کتابیں سب آپ کی ہیں، میری وفات کے بعد میرے لیے چند سال کا روزہ اور 2-3 سال کی نمازیں اجارے پر پڑھوا لینا، اللہ تعالیٰ کی جانب سے تمہاری کامیابی اور مدد کا طالب ہوں۔ روح اللہ الموسوی الخمینی۔
مسائلی بود که
هیچ اراده ما درش دخالت نداشت. هرچی بود و تا حالا هرچه هست و از اول هرچی بود با اراده خدا بود. من هیچ برای خودم یه چیزی که عملی خودم کرده باشم، یه چیزی برای خودم قائل باشم نیستم، برای شما هم قائل نیستم. هرچه هست از دوست.